لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم جب اسلام کی کوئی صورت معین کرنا چاہتے ہیں جسے آپ انگریزی میں ڈیفینیشن کہتے ہیں تو اس کے لیے معیار یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے جنہیں رب العالمین نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بھی مثالی مسلمان قرار دیا ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت. اب ہم اس میں کچھ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعبیر یا تعیین میں ہم اپنی مرضی اور اپنی پسند کو داخل کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ ایک انتشار اور ایک فرقہ بندی اور گروہ بندی کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ یہاں دو بہت بڑے گروہ ہیں، دیوبندی اور بریلوی. اس ہمارے ملک میں یہ برے صغیر میں، متحدہ ہندوستان میں، مگر اب یہ تفریق بہت آگے چلی گئی. اب دیوبندیوں میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس اور کہہ دیتے ہیں کہ ان حدود کے اندر جو نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی زد میں خود وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو مدرسہ دیوبند کے بانی اور اس مکتب فکر کو بنانے والے تھے. اور یہی حال بریلوی حضرات کا بھی ہے کہ ان میں بھی تھوڑے تھوڑے اختلاف سے متعدد گروہ بندیاں بن چکی ہیں. میرے خیال میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، ان میں جو اختلاف ہے وہ شرعی حدود کے اندر ہے، اور اتنا اختلاف رکھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. انہیں ایک دوسرے پر اپنا فیصلہ ٹھونسنا نہیں چاہیے. یہ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے ان تین مکاتب فکر میں سے جس کا ان ضروریات دین میں اختلاف ہو جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. ان عقائد میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرائض میں، واجبات میں، سنن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کچھ تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے تو ان باتوں میں جن میں اختلاف رائے رکھنے کا ہمیں حق بھی ہے، کیونکہ ہر آدمی کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور کچھ حدود کے اندر رہ کر وہ اپنی پسند سے ایک راستہ اپنا سکتا ہے. لیکن اس کے باہر بھی جو فرقے ہیں اگر انہیں بھی یہ دعوت دی جائے کہ اسلام کو اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ملتا ہے، تو جو کوئی بھی اس بات پہ متفق ہو جائے میرے خیال میں ہم میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا. لیکن اگر کوئی اختلاف کرے بھی تو ہمیں یہ حق تو حاصل ہے کہ جو حق ہے ہم اسے بیان کریں، لیکن بیان کرنے کا انداز تنزیہ یا محض تنقیدانہ، ناقدانہ یا اگلے کی تحقیر کرنا یا اس کی تذلیل کرنا نہ ہو. یعنی حق کو حق کے لیے بیان کیا جائے، دوسرے آدمی کی شکست یا ذلت کے لیے نہیں. قرآن حکیم نے اس معاملے میں ایک قانون ارشاد فرمایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو مٹانے کے لیے اس کا دفاع نیکی سے کرو. اگر برائی پھیل رہی ہے اور آپ کسی دوسری برائی سے اس کا روکنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک طرح کی برائی پہلے پھیل رہی ہے، ایک طرح کی ہم نے پھر سے پھیلانا شروع کر. اس سے برائی یا فساد یا جھگڑا یہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا، بلکہ برائی کے خاتمے کے لیے نیکی کی ترویج ضروری ہے. اور بات پہنچانے کا ایک سلیقہ ہے جو قرآن حکیم کا انداز ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. رب کریم اپنے دو نبیوں کو ایک ایسے باغی انسان کے پاس بھیج رہا ہے جو باوجود مخلوق ہونے کے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ظالم ترین، سنگ دل ترین، بدترین انسان ہے. اب موسیٰ علیہ السلام مزاجن بھی ذرا سخت تھے اور پھر اللہ کے رسول تھے، اور برائی انبیاء اور رسل کو ایسے کھٹکتی ہے جیسے آگ میں کوئی چیز برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی. ایک لاٹھی جسم تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک ذرا سا خاک کا ذرہ آگ کے اندر چلا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی. وہ اتنی نازک، اتنی حساس، اتنی شفاف ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کی آنکھ ہوتے ہیں، جس سے وہ دیکھتی ہے، جس سے وہ اپنا راستہ متعین کرتی ہے، جس سے اپنے لیے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتی ہے. تو تمن بھی برائی انبیاء پہ بہت گراں گزرتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ، فرعون کی فرعونیت دیکھ کر، اس کا تکبر دیکھ کر، اس کا کفر دیکھ کر، اس کا ظلم دیکھ کر، آپ سخت کلامی نہیں فرمائیے، کیونکہ آپ کو جانا ہے میری بات پہنچانے کے لیے. آپ دونوں فقولا له قولا لینا، اس کے ساتھ بات شیریں انداز میں کیجیے. فرعون تو فرعون ہے، اس کو اس کی حال پہ چھوڑیے، لیکن آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کا انداز ایک شیرینی، ایک شفقت، ایک محبت رکھتا ہو، نہایت نرم انداز میں، لیکن کہتے ہیں بہت ہی ملائمت کا انداز، بہت شفقت کا انداز، نہایت محبت کے پیرائے میں آپ دونوں اس سے بات کیجیے گا، اور واقعی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت فرعون کو دی اس کا انداز پھر ویسا ہی تھا. اب دیکھیے سامنے فرعون ہے اور اللہ کا رسول اسے فرما رہا ہے ہنک الا ان تزکا واہدیک الا ربک فتخشا، کہ اگر تو چاہے تو رضا مند ہو تو میں تجھے پاک و صاف کر دوں، تیرا تزکیہ کر دوں، تیرا سینہ روشن کر دوں، تیرا دل منور کر دوں، اور تجھے واصل باللہ کر دوں، اتنا کہ تجھ سے اللہ کی ناراضگی برداشت نہ ہو، اتنا میں تیرا قریبی تعلق پیدا کر دوں اللہ سے کہ تو اس کی نارضا مندی سے ڈرتا ہی رہے. اور یہ دعوت دی جا رہی ہے اس شخص کو جو دنیا میں بدی کی مثال ہے، برائی کی مثال ہے، ظلم جور و جفا اور کفر و شرک کی مثال ہے. یہی انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ باطل کو پوری قوت سے باطل کہتے ہیں، اس میں نرمی نہیں فرماتے. یہ نرمی نہیں کی جاتی کہ جھوٹ کو سچ کہا جائے یا ناحق کو حق کہا جائے یا اس میں کوئی نرم رویہ نہیں، لیکن کہنے کا انداز تنزیہ نہیں اپناتے، ناصحانہ اپناتے. بتوں کی تردید کرتے ہیں لیکن بت پرستوں پر طنز نہیں فرماتے، بلکہ ان کے دروازوں پر چل کر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے میں تمہارے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رحمت کا تعلق رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان پتھروں پہ سر مت پٹکو، تم اس سے بچ جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا جو تم کر رہے ہو، بلکہ اس مالک الملک کو پہچانو جو تمہارا خالق ہے اور جو مستحق ہے عبادت کا. یہی انداز صحابہ کرام کا ملتا ہے کہ جہاں تک پیغام کے پہنچانے کا تعلق ہے انہوں نے روئے زمین کے گوشے گوشے میں پہنچایا، لیکن جہاں تک ٹھونسنے کا تعلق ہے انہوں نے اپنے ذاتی غلاموں پر بھی اسے مسلط نہیں کیا، ان پر طنز نہیں کیا، ان کا کھانا پینا بند نہیں کیا، انہیں کبھی ان کی تضحیک نہیں کی، انہیں رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں اس وجہ سے ذلیل نہیں سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے یا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو سال میں سے 4 دن دیے یہاں، اب سال کا 4 دن کتنا حصہ بنتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میرا آنا نہ آنے کے برابر ہے، لیکن ترویج دین کا طریقہ یہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زمین پر کہیں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے جزیرۃ العرب سے باہر قدم مبارک نہیں رکھا. آپ کے جتنے اسفار ہیں وہ جزیرۃ العرب کی حدود کے اندر اندر ہیں، لیکن دین تو زمین کے کونے کونے پر پھیل گیا. جو آپ کا فریض ہے نبوت تھا کہ آپ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس کے لیے آپ جزیرۃ العرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو آپ کے پیغام کو لے کر روئے زمین پر پھیل گئی، اور وہ کام بحسن و خوبی جا دین کے پہنچانے کا کام اس شدت سے ہوا کہ بہت تھوڑے عرصے میں پورے روئے زمین پر اللہ کا پیغام پہنچ گیا. تو اس لیے کوئی بھی دوسرا فرد ایسا نہیں ہو سکتا جو اکیلا آدمی اس کام کو کر لے, بلکہ اس کا قانون ہی یہی ہے. آپ صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین, اس کے بعد بزرگان دین ائمہ دین مفسرین محدثین فقہا صلحاء اہل اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, تو اس کا طریقہ ہی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس اللہ کے بندے سے رب کریم نے کام لینا چاہا ہے اسے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس نے کچھ افراد تیار کیے, ان کی ایسی تربیت کی گئی, انہیں کچھ ایسا درد دیا گیا جسے لے کر وہ زمین پر پھیل گئے اور اس دور میں ایک تاریخ بن گئی بدی کو مٹانے کی, نیکی کو پھیلانے کی. یہاں برے صغیر میں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر نے اسلام کے نام پر جو کفریہ عقیدہ دین الہی کے نام سے رائج کیا تھا, جس میں بادشاہ خدا کا نائب ہوتا تھا, لوگ اسے سجدہ کرتے تھے, اور یہ رسم ایسی تھی کہ جو بکی قانون کی حیثیت اختیار کر گئی کہ کوئی بھی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا تو پہلے اس کے سامنے سجدہ کرتا. آپ نے ایک اتنی مضبوط جماعت تیار کی جس نے اس دور کے مطلق الاطمینان فرما روا, جس کی حکومت بنگالا سے لے کر کابل تک اور ہمالیہ سے لے کر دکن تک تھی, اتنے بڑے طاقتور شہنشاہ کو اس سے روک دیا اور جہانگیر مجبور ہو گیا اس کو ترک کرنے پر. تو یہ کسی اکیلے فرد کا کام تو نہیں تھا. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کریم ہر صدی میں مجدد پیدا فرماتے ہیں جو دین کی پھر سے تجدید کا باعث بنتا ہے. ہر صدی کے آخر میں کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی جو تعبیر اور تشریح ہمیں سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ مجدد کوئی ایک شخص نہیں ہوتا, مجدد ایک جماعت ہوا کرتی ہے جس میں ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں, مفسرین بھی ہوتے ہیں, محدثین بھی ہوتے ہیں, فقہا بھی ہوتے ہیں, صوفی بھی ہوتے ہیں, تاجر بھی ہوتے ہیں, کاشتکار بھی ہوتے ہیں, حکمران بھی ہوتے ہیں, ملازم بھی ہوتے ہیں, مزدور بھی ہوتے ہیں, ہر مکتب زندگی کے ہر طبقے کے افراد ہوتے ہیں. جب وہ خود اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, جب ان کو اللہ کریم نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں, تو اپنے اپنے طبقے میں مل کر ایسا کام کرتے ہیں کہ پھر سے آیاء دین کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کام ہمیشہ کوئی نہ کوئی جماعت کرتی ہے. سہرا کسی ایک فرد کو کیوں جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے جماعتیں آج خود نہیں بنتی، انہیں کوئی فرد محنت کر کے خون جگر دے کر اپنی زندگی لگا کر انہیں وہ سینچتا ہے، ایک ایک فرد کو اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، اسے ترتیب دیتا ہے اور تب جا کر وہ جماعت کی صورت بنتی ہے. اس لیے اس جماعت کے کام کو اس فرد کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جیسے فتح تو فوج کرتی ہے لیکن نام یہ ہوتا ہے کہ فلاں جرنیل نے فلاں مورچہ فتح کر دیا. جرنیل اکیلا تو نہیں لڑ رہا ہوتا، لڑ تو وہ سپاہی بھی رہا ہوتا ہے جس کا نام کوئی نہیں جانتا. جان تو ایسے لوگ بھی دے دیتے ہیں جن کا کبھی نام نہیں لیا جاتا، اور فتح ہمیشہ انہی کی مرہون منت ہوتی ہے. لیکن عرفاً نام یہ ہوتا ہے کہ فلاں مورچے کو یا فلاں ملک کو یا فلاں شہر کو فلاں جرنیل نے فتح کر. آج اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس سلسلے عالیہ کی ایک مضبوط جماعت اس ملک میں اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے ہر طرز زندگی میں، مزدوروں میں بھی، کاشتکاروں میں بھی، حکومت کے اداروں میں بھی، اور علماء میں بھی، ہر پہلو میں. لیکن مجھے وہ وقت بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم یہ سوچتے تھے کہ اس ملک میں، اس معاشرے میں اور ان حالات میں یہ جماعت بنائی جائے تو ہمیں یوں نظر آتا تھا کہ ہم وہ کام کرنے چلے ہیں جو جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس معاشرے میں، اس ماحول میں، اس آپا دھاپی کے زمانے میں، اس افراتفری کے زمانے میں ہر شخص دوسرے کو قتل کرنے کو دوڑ رہا ہے، ہر شخص کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ہر مسجد سے سوائے فتووں کے کچھ نہیں ملتا، ہر مکتب فکر میں سوائے فساد کے کچھ نہیں رہا، عملی زندگی تباہ ہو چکی ہے، ہر طرف جھوٹ، فریب، فساد، رشوت، برائی اور ہر طرف فتنہ و فساد ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہم افراد امپورٹ تو نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے کچھ بندے کوئی اور لے لے اور اپنے ملک سے کچھ اچھے لوگ ہمیں دے دیں. ایک بڑی عجیب بات ہوئی، میں برطانیہ میں تھا اور برطانوی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کے افکار کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ قوم پوری دنیا پر کس طرح سے چھا. کم از کم مجھے کوئی ایسی سپیشلٹی یا کوئی خاص بات مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ اور وہ افریقہ سے لے کر جاپان تک اور امریکہ سے لے کر دوسرے سرے تک نو آبادیاں بناتا چلا جاتا ہے، قوموں کو غلام بناتا چلا جاتا ہے، ممالک کو مسخر کرتا چلا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ان لوگوں کے وہاں حالات اور ان کا کردار اور ان کے معمولات دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ایسے لوگ جس کردار کی یہ حامل ہیں ان سے یہ کام. ایک پڑھے لکھے آدمی جو عرصے سے وہاں رہتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے بڑی پتے کی بات مجھے بتائی، بہت غضب کی بات. میرا خیال یہ تھا کہ یہ قوم آج ایسی ہے شاید پہلے جب اسے غلبہ نصیب ہوا تو ایسی نہ ہوگی، بہت اچھی ہوگی. اس نے کہا نہیں، یہ پہلے سے ایسے. ان کا غلبہ حاصل کرنے کا سبب یہ ہے کہ انہیں قیادت اور لیڈرشپ ایسی ملی جس نے پوری قوم میں ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جو پوری قوم سے کام لیتا رہا. قوم تو یہی تھی، ان کا کردار بھی یہی تھا، یہ ایسے ہی تھے جیسے اب ہیں. لیکن ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ چند افراد ایسے تھے میں وہ دریا کے کنارے اس بلڈنگ کو کھڑا دیکھ رہا تھا جس میں بیٹھ کر یہ دنیا کی قسمت کے فیصلے کیا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا حال ہے جس میں بیٹھ کر جاپان سے لے کر جنوبی افریقہ تک کی قسمتوں کے اور قوموں کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. تو اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, انہیں کچھ افراد ایسے مل گئے چند جنہوں نے پوری قوم میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جو پوری قوم کو ساتھ لے کر دنیاوی اقتدار کی بلندیوں پر لے گئے. اور جب اس طرح کے دماغ ان سے غائب ہوئے, جب اس طرح کے لوگ ان سے رخصت ہوئے, تو ان کی واپسی شروع ہو گئی. آج یہ پھر اپنے چولہے پر بیٹھے آگ تاپ رہے. قوم وہی ہے, لوگ وہی ہیں, پہلے بھی وہی تھے. ان کی بات میرے دل کو بڑی لگی کہ انہوں نے بات ٹھیک کہی. تو میری مراد آپ کو یہ ساری بات سنانے سے یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے, جب سے ہم نے شروع کیا تھا تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر بعض علماء بڑے مزیدار سوال کرتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تصوف اور یہ تزکیہ باطن, یہ تو بڑا ایک خاص قسم کے لوگوں کے کرنے کا کام ہے, بڑے چنے ہوئے اور سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہوں, بڑے عالی دماغ, بڑے عالی ہمت, بڑے عالی ظرف قسم کے لوگ ہوں اور وہ یہ کام کریں. تو آپ ہر ایک کو, مزدور کو بھی اور فقیر کو بھی, امیر کو بھی, پڑھے لکھے کو بھی, ان پڑھ کو بھی, کاشتکار کو بھی, افسر کو, سب کو لے کر سب کو اس کام پہ لگا رہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے, بالکل مجھے انہی کے الفاظ میں یہ بات یاد ہے, اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر, آپ فرماتے تھے کہ میں سنگریزے اکٹھے کر رہا ہوں اس لیے کہ جواہرات ہمیشہ سنگریزوں ہی سے نکلا کرتے. میں اس ہوس میں بہت سے کنکر اکٹھے کر رہا ہوں کہ انہی میں سے مجھے کچھ ہیرے مل جائیں. اور واقعی ایک بزرگ ساتھی ہوا کرتے تھے, اللہ کی ان پر بھی بہت بخشش ہو, ہماری یہ جماعت پانچ یا چھ یا سات آدمیوں پر پھیلی ہوئی تھی, وہی پانچ یا سات آدمی تھے وہ جماعت. ایک روز ہم بیٹھے تھے, حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ ساتھیوں کو پاس بٹھا لیتے اور وہ ان سے شفقت فرماتے اور ان کے مشاہدات کا امتحان لیتے رہتے تھے. اچھا بھائی تم بتاؤ, تم توجہ کرو فلاں کام کی طرف, تمہیں کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ آپ کا مزاج. اچھا تمہارے مشاہدات کیسے ہیں؟ اچھا وہ بات دیکھو اس میں تمہیں کیا نظر آتا ہے. ایک دن ایک ساتھی سے آپ فرمانے لگے, اچھا یار تم دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے, تمہارے مشاہدے میں کیا بات آتی ہے, یہ جو میں محنت کر رہا ہوں, ہم یہ جو لگے ہوئے ہیں, اس کا نتیجہ تمہارے سامنے کیا آتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے, حضرت اتنے لوگ اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا, وہ حد نگاہ تک انسان ہی انسان ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ہم یہیں لنگر مخدوم گئے, حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھ تھے, ہم آٹھ سات آدمی تھے, یہ پکی سڑک تک ہم بس پر گئے اور پکی سڑک سے اتر کر وہ تین چار میل جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ پیدل گئے. راستے میں وہ سڑک کے ساتھ جو گاؤں پڑتا ہے وہاں ہم نے نماز ادا, غالباً عصر کی نماز تھی. تو پانچ سات آدمی سب نے داڑیاں رکھی ہوئی, سادے لباس, ایک جیسے لوگ, کوئی خاص فیشن نہیں ہے, کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھا کوئی یہ بڑی عجیب مخلوق ہے ان کا تو کوئی کام شام کرنے کا یا ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا یا کوئی پیسے ٹکے کی سمجھ نہیں آتی. تو وہاں جب نماز پڑھ کے ہم نکلے تو وہ دوسرے نمازی بھی نکل رہے تھے اور ایک بڑے عجیب انداز سے فرما رہا تھا بوڑھا سا بابا کہ اللہ انہیں بھی روزی دے جا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیکار ترین لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ کھاتے کہاں. تو وہ جب وہ ساتھی یہ کہہ رہا تھا تو میں وہ جملہ یاد کر رہا تھا کہ ہمارے متعلق معاشرے کا یا لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ خدا ہی ہے جو انہیں روزی دے رہا ہے, ورنہ یہ تو اس کے مستحق بھی نہیں کہ انہیں کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا انہیں پانی بھی دیا جائے. تو کوئی بیکار قسم کے لوگ ہیں جو اس زمانے میں ایسی باتیں کرتی ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں کوئی سنتا نہیں. لیکن اللہ کریم نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ آج واقعی اللہ اللہ کرنے والے افراد کو گننا آسان ہے, اسی ملک میں اسی معاشرے میں اسی ماحول میں انہیں لوگوں میں جن کا تاثر یہ تھا, انہیں میں بحمد اللہ کتنے لوگ میخانوں سے اٹھ کر آ گئے, کتنے لوگ کلبوں سے اٹھ کر آ گئے, کتنے لوگ کھیتوں سے آئے, کتنے لوگ مختلف مکاتب فکر سے آئے. آج ان کے دل بھی روشن ہیں, سینے بھی روشن ہیں, واپس اپنے کام پر بھی ہیں, اپنا کام بھی کرتے ہیں, اللہ اللہ بھی کرتے ہیں, اور انہیں یہ درد بھی مل گیا ہے کہ اس معاشرے کو مزید سنوارا جائے. وہ بات جو اس وقت مجھے بھی بہت مشکل نظر آتی تھی, یہ اور بات تھی کہ دل کہتا تھا کہ یہ جو دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک ہی دیکھ رہا ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, ایسا ہوگا یقیناً. لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ شاید ہماری عمریں بھی کھپ جائیں گی کوئی بعد میں آنے والا دیکھے. اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, حرم شریف میں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, بڑے بڑے عمراء, بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے پیر بھی جا رہے, لیکن سارے اکیلے اکیلے ہوتے ہیں. اگر کوئی بادشاہ یا وزیر جائے تو اس کے ساتھ بھی وہاں کے چار سپاہی جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. لیکن جب یہ جماعت جاتی ہے تو اس کی ایک اپنی بہار ہوتی ہے. حرمین شریفین میں بھی جدھر جا رہے ہیں 200-300 آدمی ہیں, سب کی مسنون داڑیاں ہیں, سب کا ایک طرح کا لباس ہے, سب کی ایک طرح کی بے تکلفی ہے, سب اکٹھا طواف کر رہے ہیں, سب اکٹھے نوافل پڑھ رہے ہیں, سب اکٹھے صحیح کر رہے ہیں, سب اکٹھے زمزم پہ پہنچے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک دروازے سے آ رہے ہیں, ایک جگہ کھڑے ہو گئے, سب بن گئی ہیں, ایک طرح ترتیب سے آرام سے نکل رہے ہیں, کوئی ان کا شور نہیں ہے, کوئی چینا جھپٹی نہیں ہے, کسی کو دھکا دے کر حجی اسود کو چومنے نہیں جاتے, کسی سے کوئی چیز چھین نہیں رہے, اسی طرح روضہ اطہر پہ کوئی گستاخی نہیں کرتے. اتنا امبو ہے, وہ پولیس والے بھی دیکھتے ہیں حیران ہو کر, عام لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو وہ لمحات جو اس ساتھی نے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے تھے اللہ کریم نے وہ دیکھنے نصیب فرمایا, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس بہت بڑے کام کے لیے ہمیں توفیق عطا کر دی, ورنہ اس کے پاس مخلوق کی کمی تو نہیں ہے. یہ میں سارا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اس سال کے آپ کے سالانہ پروگرام کی آخری شام ہے اور چار دنوں کی ابتدا کیا اور انتہا کیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصول یہ ہے, جو چیز جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے. اگر وہ کام وہ نہیں کرتی تو اسے مالک بھی کسی اندھیری کوٹھڑی میں پھینک دیتا ہے, جلا دیتا ہے, کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. ہمارا خود اپنا یہ اصول ہے, گاڑی سواری کے قابل نہ رہے تو ہم اسے کباڑ خانے کی نظر کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. لباس استعمال کے قابل نہ رہے تو پھینک دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. مکان میں
رہنے کی گنجائش نہ رہے تو گرا دیتے. تو اگر ہم پر اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے, ایک نور دیا ہے اس زمانے میں جب بہت طرف تعلیم, ایک سکون دیا ہے اس عہد میں جب ہر طرف بے اطمینانی ہے, ایک تعلق دیا ہے اس زمانے میں اپنے ساتھ جب بیشتر دل اس کے تعلق سے بے پہرا ہو چکے ہیں, تو اس عطا کا یقیناً مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں اس نعمت کو بانٹیں اور پھیلائیں. یعنی یہ صرف ہماری جائیداد نہیں ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچ گئی اور قدرت کا منشا پورا ہو گیا بس اب ٹھیک ہے, ایسی نہیں ہے بات, بلکہ ہم تک اس لیے پہنچائی گئی کہ ہم اس کو آگے انسانیت تک پہنچائیں. اب کیسے پہنچائیں, مجھے یہ اس لیے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ بعض پرانے اور بزرگ ساتھی بھی بعض لوگوں کو اس لیے محروم کر دیتے ہیں کہ تم نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے ہو, یا تمہارا حلیہ ٹھیک نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لیکن میرا اور آپ کا کام انہیں کان سے پکڑ کر اس طرح کروانا نہیں ہے. اس کی مکلف مسلمان حکمران ہیں کہ وہ اسلام کو نافذ کرے, میں اور آپ نے. ہمارا کام ہے جو چنگاری ہمارے دل میں بھڑکی ہے اس کا شعلہ اس کے دل کو بھی لگا دے. ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہم کب پابند تھے نماز, ہم میں کہاں اچھائیاں تھیں, تو ہم کیوں نمازی پکے بن گئے, یا ہم کیوں نیکی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے, یا ہم کیوں اس پورے معاشرے سے ٹکرانے کو چل پڑے, کیا ہم دیوانے ہیں؟ جب ہم اسی معاشرے کا ایک حصہ تھے تو ہم اس کی ضد کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ کسی نے ہمارے دل میں اللہ کا نام اس کی تجلیات انڈے. تو ہم سے اگر ہو سکے تو ہم کسی دوسرے دل میں اس نام کو پہنچائیں. جب یہ نام اس دل میں پہنچے گا تو نماز اس سے یہ خود پڑھوا لے, جب یہ اس کے دل میں جائے گا تو یہ اسے برائی سے یہ منع کر لے گا, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. آپ نے کبھی جتنے احباب حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے ہیں, کسی نے کبھی حضرت کو یہ دیکھا ہے کہ کسی آنے والے پر یہ تنقید فرمائی ہو کہ تمہارے عقائد درست نہیں ہے اس لیے میرے پاس مت بیٹھو, اصلاح کر کے آنا؟ کبھی نہیں. کبھی کسی سے آپ نے نہیں فرمایا کہ تم نماز کے پابند نہیں ہو, مجھے نہ ملا کر. کبھی نہیں فرمایا کہ تمہارا حلیہ ایسا ہے, میرے پاس نہ آیا کر. بلکہ جو آیا اسے جو لمحہ نصیب ہو گیا, جو اس نے پوچھا اس کی تشفی فرماتے رہے, دلجوئی فرماتے رہے, سینے سے لگاتے رہے, اور لوگ بغیر کہے خود بخود بدلتے چلے گئے. ایک ایک عقیدہ لوگوں نے تلاش کر کے سیکھا, ایک ایک عمل تلاش کر کے سیکھا, ایک ایک بات تلاش کر کے سیکھی اور اسے اپنایا. آج بھی ہمارا انداز وہی ہے اور ہونا چاہیے, چونکہ اس میں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میری اپنی چیز نہیں ہے, مجھے کسی سے پہنچی ہے, آپ کو کسی سے پہنچی ہے. جو چیز جس طرح پہنچی ہے آپ دیانتداری کے ساتھ وہی چیز اسی طرح آگے پہنچا, اب اس پر نتائج جو مرتب ہوں گے وہ چیز خود وہ نتائج اگلوا لے گی. یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے, اور کسی مریض کو اس لیے دوا سے محروم کر دینا کہ جب صحت مند ہو جاؤ تو آنا تمہیں دوا دی جائے گی, یہ اصول نہیں ہے. یہ دوا تو ہوتی مریضوں کے لیے, یہ تو ہوتی ان کے لیے ہے جو صحیح نہیں ہے, جن کی صحت درست نہیں ہے. آپ انہیں منت سے, پیار سے, شفقت سے انہیں سمجھائیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. جب وہ یہ لے لیں گے اس کی کوئی خوراک تو یہ اپنا اثر خود دکھائے گی، ان کی اصلاح خود ہونا شروع ہو جائے گی.
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ ہم ابھی تک،
ہم میں سے اکثریت
ان دوستوں کی ہے جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مجھے بلائے تو میں بھی ذکر کے لیے چلا جاؤں.
کسی کا فریضہ تو نہیں ہے، یہ آپ کا میرا ہمارا اپنا فریضہ ہے.
تو ہمیں نہ صرف ذکر کرنا، ذکر کے لیے جانا ہے، بلکہ یاد الہی کو پھیلانا ہے. اب جس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائے، وہ خود ساری جب بچہ تھا اسے کوئی انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، لیکن جب وہ جوان ہو گیا تو اب اس کا کام ہے کہ دوسروں کو چلنا سکھائے. اب ہم ساری زندگی یہی انتظار کرتے رہے کہ وہ کوئی ایسی شفیق ہستی آئے گی جو اٹھا کر چلائے گی، ہم چلیں گے تو سفر ہونے سے رہا. تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی طنز کرتا ہے تو کرے، اس کا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار. میرے پاس پچھلے دنوں بھی ایک فتویٰ گیا اور وہ اس میں بڑی شدت سے مجھے، مجھ پر وہ کوئی سزائیں لگائی گئی تھی، تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ جب تم مجھے یہ سزا دے نہیں سکتے ہو تو تمہارے لکھ کر دینے کا کیا فائدہ. ایسے سادے لوگ ہیں کہ جب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے تو کسی کے لیے حکم کیوں لکھتے ہو؟ یا تو تمہارے بس میں ہو کسی کا کچھ بگاڑ لو. اور جرم یہ تھا کہ یہ جہاں مردوں کے اجتماع کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہاں خواتین کے بھی اجتماع ہوتے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، یہ آدمی خود مسلمان نہیں رہا. لاہور تماشا. اب اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں تو کرتا ہوں محنت ان کے کھانے کے لیے، مزدوری کرتا ہوں، اپنے اخراجات کے لیے مزدوری کرتا ہوں، اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے ان سے کسی معاوضے کی طلب نہیں، جب مجھے لینا کچھ نہیں ہے تو میں اپنا سارا وقت کیوں دیتا ہوں؟ اور جب میں اتنی محنت کرتا ہوں تو جواب میں یہ مجھے یہ فتوے دیتے ہیں، تو یہ اپنے گھر رہے، میں اپنے گھر رہا ہوں، میری کیا غرض وابستہ ہے؟ یہ میں تب کہوں اگر میں لوگوں سے کچھ اجر لینے کا، کچھ جذبات تشکری وصول کرنے کا، کچھ ان سے اپنی بات، اپنا آپ منوانے کا امیدوار ہوں، پھر تو میں کہوں. لیکن اگر میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ فتوے دے یا پتھر پھینکے، یہ ان کا کام ہے. میرا کام ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست. بعض جگہ عجیب اتفاقات ہوتے ہیں، تھوڑا سا اجتماع ہو جاتا ہے، دس پانچ آدمی ہوتے ہیں، جی بیان کیجئے. پھر کئی لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ معذرت بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شان کے مطابق گیدرنگ تو نہیں ہے، تو کچھ انہیں تھوڑا بہت بتا دیں. میں کیا کرتا ہوں کہ یہ میرے شان کی بات نہیں ہے، بات پہنچانے کی بات ہے. دس لاکھ آدمی سن رہے ہو تو بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور صرف دس آدمی سن رہے ہو تو نے بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری بات آدمیوں کی قلت و کثرت سے نہیں ہوتی، ہماری بات ایک آدمی کے لیے بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایک لاکھ کے لیے ہو سکتی ہے، کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں جس کی بات ہے. ہمیں سامعین سے داد وصول کرنے کی، یا اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن جیتنے کی، یا اس کے معاوضے میں کوئی ان سے ہزار تشکر وصول کرنے کی، یا کوئی اجرت وصول کرنے کی خواہش نہیں ہے الحمد للہ. تو ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ جیسے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ مجاہدہ اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بن جائیں جنہیں دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ جو مسلمان حضور نے بنائے تھے وہ اس طرح کے، وہ عملی زندگی میں اور اپنی دینی اور روحانی زندگی میں، ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پہ سرگرم عمل ہوں، اور اس کام کے لیے آپ کی محنت اور مشقت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے. آج بھی مجھے ایک عزیز کہہ رہے تھے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کام کی اجازت نہیں دے رہی، اور ہمیں اور جماعت کو اور لوگوں کو آپ کی ضرورت. آپ اتنے مصروف اوقات سے تھوڑی سی پرہیز کریں اور کچھ اپنے لیے وقت بچائیں, آرام بھی کریں. تو بعد میں ان کی سن رہا, لیکن مجھے اپنے شیخ کی وہ حالت یاد آ رہی تھی کہ جب آپ اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, زوفے پیری بھی تھا اور بیماریاں بھی تھیں, جہاز تک ویل چیئر پر ہم لے جاتے تھے, لیکن آپ تبلیغ کے لیے جاتے ضرور تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کی عمر 80-82 سال صرف ہو چکی ہو ایک کام, اور ان کی نگاہوں کے سامنے ایک جماعت کی صورت بن چکی ہو, اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں, لیکن وہ اپنی کوششوں کو سرد نہیں ہونے دیتے اور فرماتے ہیں مجھے تو وہی ملے گا جو میں کروں. اور جب یہ عرض کیا جاتا کہ حضرت آپ کچھ اس میں احتیاط کریں, تو بڑے آرام سے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا کرتے تھے, دیکھو میاں, جب تک میرے رب نے مجھ سے کام لینا ہے مجھے باقی رکھے گا, اور جب اسے منظور ہوگا مجھے اٹھا لے گا, اس میں فکر کی بات نہیں ہے. تو یہ ان محنتوں کا, اس قد و کاوش کا سفر ہے جو ایک دور دراز اجاڑ اور بیابان کچے گھرونوں کے قصبے سے شروع ہوا اور آج اللہ کے نام کی بازگشت چین سے لے کر سان فرانسسکو تک سنائی. تو معمولی سفر نہیں ہے, اور آج بھی بلا خوف تردید میں جب کبھی تجزیہ کرتا ہوں تو اس بات پہ میں اللہ کریم کا بہت شکر بجا لاتا ہوں کہ ابھی تک وہ خلوص پوری جماعت میں قائم ہے جو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دیا. ابھی تک لوگ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں, کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہاں کوئی جج تھا, مجسٹریٹ تھا, افسر تھا, ماتحت تھا, امیر تھا, غریب تھا, یہاں آنے سے مجھے اس سے کوئی دولت ملے گی نہیں ملے گی کوئی نہیں پوچھتا, بلکہ کوئی کسی سے نام بھی نہیں پوچھتا, عہدہ نہیں پوچھتا, پتہ پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا, اگر پوچھتا ہے تو پھر اللہ اللہ کا طریقہ ہی پوچھتا ہے کہ تمہیں آتا ہے تو مجھے بھی بتا. ابھی تک اللہ کی بہت رحمت ہے اس جماعت پر, جب یہ جماعتیں جب یہ ادارے پھیلتے ہیں تو عموماً یہ خرابیاں آ جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ ابھی تک وہ خلوص اور وہ خوشبو آتی ہے جو اس کی بنیادی خصوصیت ہے. تو اس سب کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ آپ احباب اپنے ذکر پر جانے کے لیے کسی بلاوے کا انتظار نہ کیجیے, بلکہ اپنی کارکردگی رب العالمین کو اور بارگاہ نبوت میں پیش کیجیے کہ اے اللہ تیرے نام کا نور میرے دل تک پہنچا تو میں نے 2 دلوں میں 10 دلوں میں 20 دلوں میں یا 20,000 دلوں میں پہنچا کر دم لیا ہے, تاکہ اللہ کرے اکثریت ان دلوں کی ہو جائے جو اللہ کے نام سے روتے ہیں, اور ماحول اور معاشرہ مجبور ہو جائے اس روش کو اپنانے پر جو اللہ کو پسند ہے. اور یہ بے راہ روی, بے اطمینانی اور بے سکونی یہاں سے اللہ کرے رخصت ہو جائے, اور پھر وہ زمانہ دیکھنے کو ملے جس میں ہر مستحق کو حق پہنچ رہے, ہر طالب انصاف کو انصاف ملے, ہر مظلوم کی داد رسی ہو, اور کسی ظالم کی گردن انصاف کے ہاتھوں سے اونچی نہ رہ سکے. اس کے لیے اس جذبے کی ضرورت ہو جو دلوں میں جلا پیدا کرتا ہے. اللہ کریم آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اس عام کام کو کرنے کی صلاحیت بخشے, اور آپ کی کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے بے شمار دلوں کو روشنیاں
اور نورانیت اور سکون نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.